کتاب صلات الخوف، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الجمعہ کے بعد صلات الخوف کی کتاب قائم کی. کیا رکھتا ہے دونوں نے؟ ایک ربط یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز دو طرح کی ہے. ایک ہے عام نمازیں جو معمول کے مطابق ہم روز مرہ ادا کرتے ہیں، جیسے کہ روزانہ کی پانچ وقت کی نماز، وتر، سنن قبلیہ، سنن بعدیہ، نفل قبلیہ، نفل بعدیہ، یہ روز مرہ کی معمول کے مطابق کی ہماری نمازیں. نمبر دو، خاص خاص موقع کی نمازیں، جیسے ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز. خوف اور ڈر کا ماحول آوے تو صلاۃ الخوف. گرہن کے موقع پر صلاۃ الکسوف. صاحبین اور دوسرے ائمہ کے مسلک کے مطابق صلاۃ الاستسقاء. سال بھر میں دو مرتبہ عیدین، رمضان میں ایک مرتبہ تراویح، سال بھر میں ایک مہینہ، یہ خصوصی موقع کی نمازیں. تو گویا عمومی نمازوں کے بعد خصوصی نمازیں، ایک ہے جمعہ جو ہفتے میں ایک دن پڑھی جائے، اور ایک ہے خصوصی موقع کی نماز صلاۃ الخوف. دشمن کا خوف پیش آ جاوے، ظالم کا خوف پیش آ جاوے، درندے کا خوف پیش آ جاوے، ایسے مواقع پر پڑھی جانے والی خصوصی انداز کی نماز. تو یہ خصوصی نماز ہے جمعہ، خوف. اس اعتبار سے دونوں میں ربط ہے. ایک دوسرا ربط یہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں مسلمانوں کا مجمع بڑا ہوتا ہے، محلے اور بستی کے علاوہ اطراف کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، اسی لیے اس موقع پر خوف کا ماحول زیادہ ہو جاتا ہے. جمعہ میں مجمع بڑا، اطراف کے لوگ بھی آ گئے، ہفتے میں ایک دن پڑھنے والے بھی آ گئے، لہذا مجمع بڑا تو خوف بھی بڑا کہ بھائی دشمن موقع پا کر کے بڑے مجمع پر حملہ ور ہو جائے. یہ ہیں جمعہ اور خوف کے درمیان میں ایک طرح کا ربط. سب سے پہلے صلاۃ الخوف کب پڑھی گئی؟ سن 4 ہجری میں غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر یہ نماز کا آغاز ہوا. سن 4 ہجری، غزوہ ذات الرقاع، وہ غزوہ جس میں صحابہ نے پیروں کے اوپر پٹیاں باندھی تھی، وہ غزوہ ذات الرقاع. اس موقع کے اوپر یہ نماز سب سے پہلی مرتبہ ادا کی گئی. پوری امت محمدیہ کا اس بات میں اتفاق ہے کہ صلاۃ الخوف آج بھی مشروع ہے، اس کو پڑھنا جائز ہے، لیکن احناف میں حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت، شوافع میں حضرت امام مزنی رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ الخوف کی مشروعیت زمانے نبوت کے ساتھ خاص ہے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بقید حیات تھے، اس زمانے کے ساتھ خاص ہے. حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب جو ہے صلاۃ الخوف باقی نہیں رہی. ان کی دلیل کیا ہے؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، كُنْتَ کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اسی لیے امام مزنی اور امام شاہ ابو یوسف نے یہ استدلال کیا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود صلاۃ الخوف باقی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے صلاۃ الخوف اب باقی نہیں رہی. تو ہم جواب میں کہیں گے کہ اِذَا كُنْتَ فِيهِمْ والی قید قید اتفاقی ہے، قید لازمی نہیں ہے، اتفاقی ہے. یعنی آپ موجود ہو تو آپ پڑھا دیجئے، آپ موجود نہ ہو تو کوئی اور صلاۃ الخوف پڑھا دے رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد متعدد جنگوں کے اندر صحابہ کرام نے صلاۃ الخوف پڑھی ہے، خلافت راشدہ کے دور میں. یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صلاۃ الخوف مشروع ہے. دور خلافت راشدہ کی جنگوں میں بھی اور خلافت راشدہ کے بعد کی جنگوں میں بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے متعدد جنگوں کے موقع پر صلاۃ الخوف پڑھی، یہ ثابت چیز ہے. اگر مسلمانوں کا لشکر دو حصے میں نماز پڑھنے کے لیے راضی ہو جاوے تو بہت اچھا، یعنی پورے لشکر کے دو حصے کر دو، دو امام طے کر دو، تین حصے کرو تین امام طے کرو، چار حصے کر ڈالو چار امام طے کر ڈالو، جیسا موقع، جیسی لشکر کی تعداد، جیسی موقع کی نزاکت، اور پھر الگ الگ جماعت کر کے نماز پڑھو، کیا حرج ہے؟ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. آپ کو یہ خطرہ ہے نا کہ دشمن حملہ کریں گے، تو اگر ایک ہزار غازی ہے 500-500 کی دو جماعت بنا دو، پہلے 500 دشمنوں سے مقابلہ کریں گے اور دوسرے 500 شیخ تاہا امیر کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو اب 500 جو ہے یہ نماز پڑھ چکے، وہ کمان سنبھالیں گے، اور جن کی نمازیں باقی ہے وہ آ کر کے دوسری جماعت کریں گے، شیخ یاسین کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہ دو الگ الگ جماعت بنا لو، دو الگ الگ امام. کبھی 10-20 ہزار کا لشکر ہے، 2500 کی جماعت کرنی ہے، چار امام طے کر دو، الگ الگ پڑھے. ابھی ایک دو جماعت نماز پڑھ رہی ہے، ایک دو جماعت مقابلہ کر رہی ہے، ہر ایک اطمینان سے نماز بھی پڑھے، کھانا ضروریات سے بھی فارغ ہوئے، کتنی اچھی ترتیب ہو جائے گی. لیکن صلاۃ الخوف کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ لشکر میں موجود تمام حضرات کا اصرار ہے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. تو اب صلاۃ الخوف کے طریقے پر نماز پڑھنی پڑے گی. یہ ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ. ظاہر بات ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باجود ہو تو تمام کی چاہت یہی ہوگی کہ وہ اکیلے حضور کے پیچھے نماز ادا کرے، کوئی کسی دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے راضی نہیں ہوگا. ایسے موقع پر صلاۃ الخوف کی ترتیب سے نماز ادا کی جائے گی. آئندہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی لشکر میں ایسی شخصیت ہے کہ تمام حضرات کا اصرار ہے کہ اسی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہو گیا، حضرت مہدی کا ظہور ہو گیا، ایسے مواقع کے اوپر، اور خلافت راشدہ میں بعض جلیل القدر صحابہ ایسے رہے، سب کی چاہت انہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو ایسے موقع پر صلاۃ الخوف کی ترتیب سے نماز ادا کی جائے گی. ورنہ اگر ایک سے زائد جماعت الگ 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 اماموں کے پیچھے کرنے پر راضی ہو جائے تمام غازی، تو یہ بہتر طریقہ ہوگا، عمدہ طریقہ ہوگا. اس کے بعد حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الخوف کے باب میں جتنی بھی روایات نقل کی گئی ہے وہ سب صحیح ہے، کوئی روایت ضعیف نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی طریقے صلاۃ الخوف کے منقول ہے تمام طریقوں کے مطابق صلاۃ الخوف پڑھنا جائز ہے، نفس جواز میں کوئی کلام نہیں. جتنے بھی طریقے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں صلاۃ الخوف کے منقول ہے اس میں سے کسی بھی طریقے کے اوپر آپ نماز پڑھو، صلاۃ الخوف پڑھو، جائز ہے. البتہ اختلاف افضلیت کے اندر ہے کہ صلاۃ الخوف کا کون سا طریقہ افضل اور بہتر ہے. احناف نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں جو طریقہ آیا اس کو ترجیح دی، جو یہاں باب کتاب میں پہلی روایت آ رہی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی کو اول نمبر پر ذکر کیا ہے. احناف ترجیح اس لیے دیتے ہیں کہ قرآن کی آیت سے زیادہ قریب وہی طریقہ ہے. قرآن کے اندر جو صلاۃ الخوف کا تذکرہ آیا اس سے قریب ترین طریقہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت والا طریقہ ہے. دوسری بات یہ کہ وہ روایت سند کے اعتبار سے بھی بڑی مضبوط اور زوردار روایت ہے. تیسری خوبی اس کی یہ ہے کہ اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز مبارک نقل کیا گیا ہے، اس لیے احناف نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت جو آئی اس کو ترجیح دی اور اس کو قبول کیا کہ افضل یہ ہے. امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمہم اللہ نے حضرت سہل ابن ابی حشمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو لیا ہے کہ حضرت سہل کی روایت میں جو صلاۃ الخوف آئی ہے اس روایت کو ان حضرات نے ترجیح دی ہے کہ اس کو پڑھنا افضل ہے. احناف کہتے ہیں کہ حضرت سہل والی جو روایت ہے اس میں دو باتیں ہیں. یحییٰ ابن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو موقوفاً بیان کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک نہیں، موقوف کا مطلب یہ. اور حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے کو مرفوعاً نقل کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو حضرت سہل بن ابی حشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یحییٰ ابن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ کا راوی ہے. ان کے دو استاد، ایک استاد یحییٰ ابن سعید انصاری، وہ اس کو موقوفاً نقل کرتے ہیں، اور حضرت شعبہ اس کو مرفوعاً نقل کرتے ہیں. اور اگر موقوف ہو گئی تو مطلب کیا نکلے گا کہ بھئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک نہیں رہا. تو احناف نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں جو طریقہ آیا اس کو ترجیح دی. صلاۃ الخوف جب دشمن کی طرف سے حملے کا اندیشہ ہو. ہاں، ایک اور وجہ ترجیح سمجھو احناف کی. ایک وجہ ترجیح تو ہو گئی آیت کے زیادہ قریب، آیت میں جو طریقہ آیا. دوسری وجہ ترجیح سند بہت زوردار اور صحیح اور مضبوط سند ہے. نمبر تین، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کیا گیا. چوتھی وجہ ترجیح احناف کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں دشمنان دین کے اوپر رعب کا بہترین ذریعہ ہے. ایک زوردار نقطہ نکالا ہے حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکزہ نے، کہ احناف نے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لی تو اس کے اندر دشمن پر بڑا رعب پڑتا ہے. کیسے؟ کہ اس روایت میں کیا ہے، ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں آدھی، ایک جماعت امام کے پیچھے آدھی نماز پڑھ رہی ہے. اب یہ ایک یا دو رکعت پڑھ کے ایک جماعت گئی، دوسری جماعت آئی، پھر دوسری جماعت گئی، پہلی جماعت آئی، چالو نماز میں نقل و حرکت ہوگی، ایک پریڈ جیسا ماحول بن جائے گا کہ پریڈ ہو رہی ہے. اور پریڈ چلنا پھرنا یہ دشمنوں کے اوپر رعب کا ذریعہ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت جو احناف نے لی اس میں نماز میں غازیوں کی آمد و رفت کی وجہ سے ایک پریڈ کرنے جیسا ماحول بن جائے گا اور وہ دشمنوں کے اوپر رعب کا ذریعہ بنے گا، دشمن مرعوب ہو جائے گا، ہیبت زدہ ہو جائے گا. یعنی کم تعداد بھی ہوگی نہیں غازیوں کی تو وہ زیادہ نظر آئے گی، نقل و حرکت چلت پھرت کی وجہ سے. کا کم تعداد بھی زیادہ نظر آئے گی. اس کے بعد سمجھو, جس طریقے سے دشمن کے ساتھ مقابلہ جنگ جاری ہو, این جنگ این قتال, اس موقع پر بھی صلاۃ الخوف کے طریقے سے نماز پڑھیں گے. نمبر دو, دشمن کا خوف اور خطرہ ہو, یعنی بالفعل جنگ جاری نہیں ہے, ابھی عملاً جنگ جاری نہیں ہے, لیکن اندیشہ ہے کہ دشمن حملہ کر دے, اس وقت بھی صلاۃ الخوف کے طریقے سے نماز پڑھنا جائز ہے. تو پہلی صورت کیا ہو گئی, جنگ عملاً جاری ہے, مقابلہ عملاً جاری ہے, جنگ گرم ہے, صلاۃ الخوف کے طریقے پہ نماز پڑھو. دوسرا موقع کیا ہو گیا, جنگ جاری نہیں ہے لیکن دشمن کا اندیشہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کب حملہ کر دے, کب آ پڑے ہمارے اوپر, تو ایسے موقع کے اوپر بھی صلاۃ الخوف کے طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں. نمبر تین, سخت بارش, ارے کسی اور چیز کا خطرہ, بعض مرتبہ اور قسم کے خطرات بھی سامنے آتے ہیں, بھیانک آگ, بھیانک آگ, خطرناک سیلاب کا ماحول, ایسے مواقع کے اوپر بھی صلاۃ الخوف کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. شریعت مطہرہ نے اس موقع کے اوپر بڑی وسعت اور آسانی رکھی کہ ایسے موقع کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے چلنے پھرنے کو بھی شریعت نے جائز رکھا, کہ چالو نماز میں ایک جماعت گئی, ایک جماعت آئی, ایک گروہ گیا, ایک گروہ آیا, ایک پلٹن, ایک ٹکڑی گئی آئی, سب کو شریعت نے جائز رکھا, رواں رکھا. اسی طریقے سے اسلحہ اٹھانا, وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اس کو بھی جائز رکھا, وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, اس کو بھی جائز رکھا کہ چالو نماز میں ہتھیار اٹھا کر کے رہو. کتنی گنجائش دی شریعت نے, صلاۃ الخوف میں چلت پھرت نقل و حرکت, اس کو بھی گوارا کیا. صلاۃ الخوف کے اندر ہتھیار اٹھا کے رکھنا, اس کو بھی گوارا رکھا. ہاں اگر کوئی آدمی بارش کی شدت, جسمانی ضعف و مرض کی وجہ سے ہتھیار نہ اٹھاوے تو جائز ہے, صلاۃ الخوف کے وقت پر بارش بہت ہے, بیماری ہے, کمزوری ہے, ہتھیار نہ اٹھاوے تو جائز. ولا جناح علیکم ان کان بکم اذم من مطر او کنتم مرضا ان تضعوا اسلحتکم, اگر تم کو بارش سے تکلیف ہے, بیمار ہو اور ہتھیار رکھ دو, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اتنا شریعت نے کہا کہ وخذوا حذرکم, ہتھیار نہ اٹھاؤ, لیکن معمولی معمولی بچاؤ کی چیزیں تو ایسے حالات میں بھی اپنے پاس رکھو کہ تم جنگ میں آئے ہو, پتہ نہیں دشمن کب تمہاری غفلت, تمہارے مشغولیت سے فائدہ اٹھا کے اچانک حملہ کر دے. اس لیے باقاعدہ اسلحہ अगर तुम बीमारी बारिश कमजोरी की वजह से न भी उठाओ तो भी वखुदू हिदरकुम छोटी छोटी बचाव की चीजें तो अपने साथ ही रखनी चाहिए। छोटी रिवॉल्वर है, खंजर है, बड़े बड़े चाकू है, गुप्ती है, ऐसी छोटी बचाव की चीजें साथ में रखनी चाहिए। वखुजू हिज़रकुम, ये इस मौके के ऊपर शरीयत मुताहरा ने ताकीद फरमाई। अब कुरान मजीद में तीन आयतें हैं इस मौजू पर, सलातुल खौफ के मौजू पर तीन आयतें हैं। नंबर एक सूरह निसा में, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ। पढ़ा सूरह निसा की आयत, हाँ तीन आयतें कुरान में हैं और अहादीस तो बकसरत वारिद हुई है सलातुल खौफ के सिलसिले के अंदर, लेकिन अहादीस के अंदर कैफियत का बयान है। मुख्तलिफ अहादीस को देख करके इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन में आठ तरीके सलातुल खौफ के नकल किए हैं। सुनन अबू दाऊद में आठ तरीके हैं सलातुल खौफ के। इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी सही में नौ तरीके नकल किए हैं सलातुल खौफ के। अबुल फजल इराकी रहमतुल्लाह अलैह का एक रिसाला है, उसमें उन्होंने 17 तरीके नकल किए हैं मुख्तलिफ रिवायतों से, जिसको मौत्ता की शरह में हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने उजजुल मसालिक में नकल किया है। असल में वो हैं अबुल फजल इराकी रहमतुल्लाह अलैह के एक रिसाले में। इमाम इबन हजम जाहिरी रहमतुल्लाह अलैह ने अल मुहल्ला में 14 सूरतें नकल की है सलातुल खौफ की। तो 8, 9, 14, 17 रिवायतें अलग अलग तरीकों से सहाबाए किराम से सलातुल खौफ के सिलसिले के अंदर मनकूल है। गज़वे खंदक में क्या हुआ, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा खंदक के इस पार, दुश्मन खंदक के उस पार एक महीना इस हाल में गुजर गया करीब करीब, जंग की नौबत नहीं आई। कभी कभी तीरंदाजी हो जाती थी, होल हल्ला हो जाता था, लेकिन एक दिन बड़ी कांटे की लड़ाई हुई जोरदार, ऐसी सख्त हालत आई कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीन नमाजें कजा हो गई, जोहर असरा मगरिब तीन नमाजें कजा हो गई और ईशा की नमाज भी रोजाना जिस वक्त ईशा पढ़ने का मामूल था उससे ताखिर करके अदा फरमाए। इसीलिए बहुत से हजरात इसको चार कजा नमाज से ताबीर करते हैं, हकीकत में कजा हुई तीन, जोहर असरा मगरिब, लेकिन ईशा को रोजाना जिस वक्त पढ़ने का मामूल अकदस था उससे कुछ ताखीर करके हुजूर ने अदा फरमाया। देर रात गए हुए जंग बंद हुई, ظہر پہلے قضا فرمائی، عصر قضا فرمائی، مغرب قضا فرمائی، پھر عشاء پڑھی. امام بخاری ایک حدیث لا رہے ہیں باپ کتاب میں، فارس کے اندر ایک مشہور قلعہ تھا تستر کا. اس موقع پر بعض گمنام صحابہ کی کرامتیں بھی ظاہر ہوئی. تستر کا قلعہ فارس کی جنگ کے موقع پر صحابہ نے رات بھر جنگ کی، صبح صادق کا وقت آیا اور فتح کا بھی وقت آیا. رات بھر کی جنگ کے بعد حالات ایسے ہو گئے، اگر جنگ چھوڑ کے نماز پڑھنے جاوے تو ہو سکتا تھا کہ فتح ٹل جاتی یا فتح مؤخر ہو جاتی، چونکہ اتنی دیر میں دشمن کو تیاری کرنے کا موقع مل جاتا. تو حضرات صحابہ نے مسلسل جنگ جاری رکھی. قلعہ فتح ہونے کے بعد صبح طلوع آفتاب کے بعد فجر کی نماز قضا فرمائی، طلوع آفتاب کے بعد قضا فرمائی. اب مسلمان مشاعرے کی وجہ سے نماز قضا کر گئے. یہ حضرت تستر کا قلعہ فتح کر کے نماز قضا کر رہے، رات بھر کیرم کھیل کے نماز قضا کر رہے، کرکٹ والی بال کی میچ راؤنڈ کھیل کے نماز قضا کر رہے، یہ قلعہ فتح کر کے نماز قضا کر رہے. یہ آثار ذہن میں رکھنا، وہ آگے ایک مسئلہ آ رہا ہے اس میں یہ چیزیں کام آئے گی. غزوہ خندق والا طرز عمل، تستر کے قلعے کے فتح والا طرز عمل. دراصل شریعت مطہرہ کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ جب خوف کا موقع ہو تو پہلی ہدایت یہ ہے کہ صلاۃ الخوف کی ترتیب پر نماز پڑھو جماعت کے ساتھ. نمبر دو، صلاۃ الخوف کی ترتیب پر نماز پڑھنے کی گنجائش نہ ہو، جنگ ایسی گرما گرم ہو، تنہا نماز پڑھ لو انفرادی. ہر ایک غازی، ہر ایک مقاتل اپنی اپنی جگہ پر انفرادی نماز پڑھ لے. یہ دوسری ترتیب ہے. تیسری ہدایت یہ ہے کہ نیچے اتر کر کے اگر نماز نہیں پڑھ سکتے زمین پر تو اپنی اپنی سواریوں کے اوپر تنے تنہا اشارے سے نماز پڑھ لو. اور چوتھی ہدایت یہ ہے کہ اس کا بھی موقع اگر نہ ہو قضا کر دو, بعد میں نماز پڑھ لینا. یہ چار باتیں شریعت نے تعلیم کے طور پر بتلائی صلاۃ الخوف کے معاملے کے اندر. اب آیت کریمہ پر غور کرو. فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. پہلے ہر سفر میں شریعت نے جو, ہر سفر کا مطلب شرعی سفر, قصر کی جو گنجائش دی وہ خوف کے پیش نظر دی تھی کہ بھئی عام طور پر سفر کے اندر خوف لاحق ہوا کرتا ہے, اس لیے تم جلدی جلدی مختصر نماز پڑھ لو, چار کے بجائے دو پڑھ لو. تو عام اسفار کے اندر شریعت مطہرہ نے جو قصر کرنے کی اجازت دی اس کی بنیاد تھی خوف. لیکن جب باقاعدہ صلاۃ الخوف نازل ہو گئی تو اب سفر کے اندر خوف نہ ہو تو ابھی قصر کی اجازت مستقل کر دی گئی. اب صلاۃ الخوف آ گئی, صلاۃ الخوف کا طریقہ آ گیا, صلاۃ الخوف کا موقع محل آ گیا, تو اب قصر کو ہر شرعی سفر کے اندر مستقل بنا دیا گیا, چاہے خوف ہو یا خوف نہ ہو. اور اس کے لیے بہت بڑی دلیل ہے حجۃ الوداع کا سفر. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا سفر فرمایا تو مدینہ سے مکہ پورے راستے پر قصر والی نماز ادا فرمائی, حالانکہ پورے راستے میں کسی کافر کا کوئی اندیشہ نہیں تھا. فتح مکہ تک تو پورا سما صاف ہو گیا تھا, کوئی کافر کا کوئی اندیشہ نہیں. اس کے باوجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے سفر میں مدینہ سے مکہ پورے راستے پر نماز قصر فرمائی. معلوم ہوا کہ اب خوف ہو کے نہ ہو شرعی مقدار کی سفر کے اندر قصر مستقل کر دی گئی. اب قرآن کی ایک دوسری آیت پر غور کرو. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, آگے بڑھو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اس آیت کو بھی سامنے رکھو. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں آیت میں بات چیت کرنا روک دیا گیا, خاموش رہنے کا حکم دیا گیا, خاموش رہو نماز میں. اسی لیے کہ نماز میں بات چیت کریں گے تو آدھی توجہ بات والے پر نہ آدھی توجہ نماز پر, ایسی تقسیم شدہ توجہ عاجزی اور انکساری کے خلاف ہے, خشوع کے خلاف ہے. اسی لیے حکم دیا گیا کہ بھائی نماز میں بات چیت بند کرو, دھیان سے نماز پڑھو. उसके बाद फरमाए फइन खिफ्तुम फरिजालन अव रुकबाना, अगर तुमको दुश्मन का डर हो और जमीन पर उतर करके जमात करना, सलातुल खौफ पढ़ना मुश्किल हो, तो फिर हर आदमी तने तनहा नमाज पढ़ लेवे। कितनी अच्छी तरतीब आयत में साफ सुथरी बयान की गई। अगर तुमको दुश्मन का डर हो, सवारी से नीचे जमीन पर उतर करके सलातुल खौफ के तरीके पर भी नमाज पढ़ना मुश्किल लगता हो, हर शख्स तने तनहा नमाज पढ़े। जो गाजी सवार है वो सवारी पर, जो गाजी पैदल है वो जमीन पर, तनहा नमाज पढ़े। गोया अहनाफ ने इस आयत करीमा से ये इस्तिदलाल किया कि रुक करके, ठहर करके नमाज पढ़ो, ये जरूरी है तुम्हारे वास्ते। चल भी रहे हो और नमाज भी पढ़ रहे हो, ये नमाज सही नहीं है। चलना भी चालू ने नमाज भी चालू, ये नमाज सही नहीं है। देखो, सवारी पर नफल की बात अलग है, अभी उससे बहस नहीं हो रही है। वो तो जंग, अदमे जंग सब अलग है। वो तो नफल का मामला तो बड़ी गुंजाइश का है। नवाफिल के अंदर तो जंग, अदमे जंग, सफरे तवील, सफरे कसीर, सफरे शरी, सफरे उर्फी, सफरे गैर शरी, हर सफर में आप सवारी के ऊपर नफल पढ़ सकते हो, जिधर भी तुम्हारी सवारी का रुख हो, वो मसला अलग है। ये बहस चल रही है फराइज की, वाजिब की। तो ये अहनाफ का मसलक हुआ कि चलते चलते नमाज पढ़ना सही नहीं होगा, बल्कि यहां तक कहते हैं कि सवारी चल रही हो और नमाज चल रही हो, ये भी सही नहीं। फराइज के लिए तो सवारी रुकवाओ, या रुके हुए हो इस अंदाज में सवारी में नमाज पढ़ो, जैसे ट्रेन में, ट्रेन में चालू ट्रेन में आप नमाज पढ़ोगे तो ट्रेन चलेगी, आप थोड़े चलेंगे। आप तो रुक के नमाज पढ़ोगे, ट्रेन चल रही है। एरोप्लेन में नमाज पढ़ोगे तो आप थोड़े उड़ोगे, एरोप्लेन उड़ेगा, आप तो एक जगह रुक के नमाज पढ़ोगे, वो अलग है। ये है घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट, यानी गजवे की सवारी। ये अहनाफ का मसलक है। तो गोया अहनाफ की राय सिलसिले के अंदर ये है कि फइन खिफ्तुम फरिजालन अव रुकबाना, कि अगर तुमको दुश्मन का डर हो, जमीन पर उतर कर जमात करना, सलातुल खौफ पढ़ना मुश्किल हो, तने तनहा नमाज पढ़ो, लेकिन चलते चलते नमाज पढ़ने की गुंजाइश नहीं है कि तुम चलते हुए नमाज पढ़ लो, रुक जाओ नमाज पढ़ो।